تشریف لائیں
میں لارکن
پاکستان نیوی میں سروس کرتے ہیں پنجاب ریمیر خان سے
کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں
الحمدللہ رب العالمین
کہاں سے تشریف لائیں
گلگت بلتستان سے
جنید احمد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے امیر اہل سنت کی یہ محبت ہے کہ ہمیں کھینچ کے ادھر لے آتی ہے ولی اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے اس محبت سے انسان کو بہت سی برکات حاصل ہوتے ہیں مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اس محبت سے بڑھ کے اور تو کچھ نہیں ہے یہی محبت ہی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے
یہ ہم پورا مولا والوں کو بولتا ہے یہ معمولی مرشد نہیں ہے اس سے ایک دفعہ اگر ہاتھ پکڑ لیا نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا
جو باتیں نہیں پتہ ہوتی وہ باتیں بھی یہاں پہ پتہ چلتی ہیں کیونکہ باہر ہمیں ایسا ماحول نہیں مل پاتا ہر کوئی نہیں بتا پاتا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کچھ نہیں آتا تو اس کا مذاق اڑاتے کہ یار تم اتنے بڑے ہو گئے تمہیں یہ چیز نہیں آتی تمہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کسی کو نہیں آتا اس کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں تو بہت فیض ہے ماشاءاللہ سے فیضان مدینہ میں آ کے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے
مجھے پتہ ہی نہیں تھا نماز کا کیا نماز کیسے پڑھتے ہیں غسل کے واجبات کون سے فرض کون سے سنتیں کون سی وضو میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہمیں کچھ بھی نہیں تھا الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے دعوت اسلام نے ایسا ہمیں سکھایا کہ الحمدللہ اب تو میں نے تو یہ عہد کر لیا ہے 63 دن کا کورسز میں بیٹھ گئے
امیر اہل سنت نے جو مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے چگلی بھی نہیں کرنی چاہیے اور گیم وغیرہ کھیلنا میوزک سننا یہ بھی نہیں سننا چاہیے
جیسے فیضان مدینہ کے اندر جب ان ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ مدینہ شریف میں حاضر ہوئے الحمدللہ کیوں پھر سب کا فیضان اتنا ادھر پیارا فیضان ہے کہ اسلام بھائی آتے ہی متاثر ہو جاتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ مدنی مذاکروں کی برکت ہے نوافل کی برکت ہے الحمدللہ جو بھی اسلام بھائی آیا ہے گلگت سے بڑا وہ امپریس ہو کے متاثر ہوا پیر صاحب سے
یہاں پہ اعتکاف میں آئے یہاں اعتکاف کا جدول ہے بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے نماز کے کام دیگر سنتیں سیکھنے کا سلسلہ رہتا ہے تو یہ سارا آپ کو انوائرمنٹ کیسا لگا کیا سوچ کر آئے تھے کہ یہاں اعتکاف ایسا ہوگا کیسا ہوگا کچھ اس حوالے سے بتائیں
ہاں یہ آنے سے پہلے یہ تھوڑی سی سوچ تھی کہ پتہ نہیں وہاں پہ جا کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سحری اور افطاری کا انتظام کیسا ہوگا پھر دیگر جدول کس طرح چلے گا یہ تھوڑی سی وہ وسوسے تھی لیکن ادھر آنے کے بعد الحمدللہ ایسا لگا کہ بس زندگی بھر ادھر ہی اپنی زندگی کو ادھر ہی وقف کر دوں میں اپنے الحمدللہ کیوں پیر صاحب کی صحبت ایسی الحمدللہ میں بڑا خوش ہوا ہوں ادھر آ کے نظام بڑا پیارا ہے مینجمنٹ بڑی پیاری ہے الحمدللہ اسلامی بھائی کی محبت اخلاص اچھا گفتگو کا انداز بہت اچھا لگا ہے
بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جن کو کئی وجوہات کی بنا پر افضلیت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جسے پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بہت ایسے لوگ آئے جو گناہ گار تھے جن کی طرف لوگ دیکھ ان کو پاس بٹھانا بھی نہیں پسند کرتے تھے لیکن یہاں پہ آ کے ان کی دل کی دنیا بھی بدل گئی اور الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے وہ لفظوں کی جو تاثیر ہے ان کے دل پر اثر کی اور وہ آج کئی ایسے وہ بندے ہیں کہ وہ لوگوں کو عالم دین بنانے والے بن گئے یہ بے جان چیزوں کی پھیکی نمائش یہ پھول اور کلیاں یہ تارے ہٹا دو جہاں سے گزرنا ہے میرے عطار نے وہاں میرے دل کی دھڑکن بچھا دو
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں ہی کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تو دل کی نیت ہونے کے ساتھ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی، اگر نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے اور چاہے تو کھا پی سکیں گے، البتہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ پہلے سے، جبکہ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں، ذکر و درود کر لیں، کچھ 12 مرتبہ درود شریف چاہیں تو پڑھ لیں، اب یہ کھانے پینے سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ نجدی کے ماہ رمضان المبارک کی آج 9ویں شب ہے، 9th night. اس نسبت سے رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے، سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان تشریف لاتا تو یہ دعا پڑھتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان دی وسلمہ منی. آج ہم بھی پڑھتے ہیں، اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
معكم الطالب آدم إسحاق على جنج من نيجيريا، الطالب بجامعة الأزهر الشريف بكلية التجارة. حياكم الله يا شيخ، أريد أن أسألكم أمر أهل السنة أن كل واع من المسلمين يعرف أن الطلاع على بيوت الناس خيانة، لكن سمعنا أن هناك في غرف الفنادق يتم تسجيل الفيديو بكاميرات مراقبة، فما رأيكم في هذا العمل مولانا؟
ماشاء اللہ، یہ جامع ازہر کے طالب علم تھے، بڑا عام سوال کیا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا تو شرم زر منع ہے، اجازت نہیں ہے. اب یہ کہ یہ جو سی سی ٹی وی لگے ہوتے ہیں گھروں میں، کیمرے لگے ہوتے ہیں بعض گھروں میں، اور وہ اس لیے لگے ہوتے ہیں کہ ملازم جو ہیں یا ملازمہ اس کو ماسی بولتے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، گھر میں کوئی اس لیے کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی، یہ اس طرح کا یہ ہے مطلب. اور جہاں ضرورت ہو وہاں سی سی ٹی وی لگائے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کسی کا عیب ولا ضرورت دیکھنا, بے پردگی دیکھنے کی تو ذرا اجازت ملے گی نہیں. مزید
آج کل تو بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں, حفاظت کے لیے لگتے ہیں, جیسے ہمارے اپنے مدنی مرکز کے اندر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں تو حفاظت مقصود ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ملازمین دکان پر مکانوں پر ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کی کہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے, تو وہی کہ جہاں ضرورت ہوگی. لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سوال میں کہ بعض ہوٹلوں کے کمروں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ایک خیانت والی ہی صورت ہوتی ہے کہ وہاں سے دیواروں کے اوپر کیمرے یوں لگا دینا کہ کمرے کے سارے معاملات جو ہیں ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں سسٹم پر ان کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں, تو یہ تو بالکل حرام کام ہے. ہاں یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہوٹلوں میں, جیسے حرم شریف میں بھی ایسا, حرمین شریف میں جانا ہو تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو سامان رکھنے کی الماری ہوتی ہے بالخصوص جو وہاں لوکر دیتے ہیں تو اس میں ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے کوئی اپنی قیمتی چیز رکھ لی, اب کوئی کھولے گا تو غیر کھولے گا تو ان کے سامنے وہ آ جائے گا. تو یہ ایک ضرورت کے تحت یہاں ممکن ہے کہ صورت بن جائے گی, لیکن اس طرح لگا دینا ہوٹل مالکان کا کہ جس سے وہ نعوذ باللہ وہ بے پردگی کی صورتیں ہوں اور وہ کمرے میں عورتیں گھوم رہی ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں نامحرم عورتوں کو, یہ شرعاً جائز نہیں ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. آج 11:11 پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدنی مذاکرہ 2000 وہاں یہ مدنی مذاکرہ چل رہا ہے, جو مدنی چینل پر جو مدنی مذاکرے ہوئے ہیں 11th-12th بھی ہے اور 2000 کا. اللہ تعالیٰ امیر رسولوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو اور برکت دے, آپ کے علم میں عمر میں عمل میں اللہ برکت دے, اسی طرح مدنی مذاکروں کا فیضان جاری رہے اور اللہ پاک ہمیں مدنی مذاکروں سے فیض حاصل کرنے, اس کے ذریعے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو خوش رکھے, میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے.
آمین. آپ کو مبارک.
میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے اور میں کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. چلے میرے اہل سنت, آج میں آپ سے دو سوالات کروں گی. پہلا سوال یہ ہے کہ جب مدنی مذاکرہ موبائل پہ دیکھا جا رہا ہو تو اگر کوئی بندہ یا بندی لاسٹ چیٹ پہ کوئی غلط بات کہہ دے تو کچھ لوگ اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہم خوب کھائیں پیئیں, خوب انجوائے کریں اپنی اس لائف کو, تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, دو سوالات کیے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی چیٹنگ کرتے ہیں اور اس میں کوئی غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں, اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ غصہ آئے تو اس کو پینا چاہیے, غصے کو پینا بھی ثواب کا کام ہے, اور بزرگوں سے تو اس کا, بلکہ قرآن شریف میں بھی ہے والکاظمین الغیظ, یعنی کہ یہ مومن کی صفات بیان ہوئی ہیں, اس میں یہ کہ مومن جو ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. متقی, اہل ایمان متقی مومن کی یہ صفات بیان ہوئی ہے, ان کی پیروی کریں غصے کو پی جائے, کیونکہ غصے میں پھر اپنی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کچھ زیادتی ہو جائے جو شریعت کے پکڑ میں ہمیں لا دے, اس لیے وہ صبر کرنا چاہیے. بزرگوں کا طریقہ یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, کسی نے برا بھلا کہا تو آپ نے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے, پھر آگے بڑھے تو کسی نے کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہا تو آپ نے اس کے لیے زیادہ ہی اچھے جملے ارشاد فرمائے. تو حواریوں میں سے حواریوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیا. تو پہلے کو آپ نے وہ تھوڑے خیر کے جملے بھلائے کے جملے عطا کیے, اس کو زیادہ وہ تھوڑا اس نے مجھے برا والا کہا تھا, میں نے تھوڑے اتنے زیادہ تو اس کو زیادہ. نہ آپ کو غصہ نہیں ہے, آپ نے کوئی اپنے برائے کہ جس کے بعد جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. اب اس کے بعد تھوڑا تھا, اس نے تھوڑا مجھے دیا, تو میں نے اس کا ہی جو بھی ہے دیکھا, آپ نے جواب دیا, اس نے زیادہ اس کے پاس تھا, اس نے زیادہ نکالا. اب یہ کہ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ نکالتا ہے, میرے پاس برائیاں ہی نہیں ہے میں نکالوں, اچھائیاں ہیں تو وہ پیش کی. تو یوں مطلب یہ کہ اپنی اپنی بولی بولتا ہے آدمی, تو ہمیں مطلب کوئی چڑھائے غصہ دلائے برا بھلا کہ گالیاں بکے تو یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, بلکہ مزہ اسی میں کہ پتھر کا جواب پھول سے دیں. اور دوسرا بھی سوال تھا کہ ہم کیوں بھیجے گئے, کھاؤ پیو جان بناؤ اس طرح کا لوگ بولتے, تو وہ ان کی غلطی ہے. قرآن کریم میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ پاک نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا, تو ہم شریعت کے پابند ہیں, قرآن و حدیث پر ہم کو عمل کرنا ہے, اللہ اور رسول کے جو بھی احکام آتے ہیں ان سے ہم باہر نہیں جا سکتے. اور اللہ پاک اس کے سلے میں ہم کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا. جو نافرمانیاں کرے گا اللہ اور رسول کی, گناہ کرے گا, تو اس کے لیے یہ کہ اللہ ناراض ہوگا تو جہنم کا عذاب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بلا لو پھر مجھے
آج
سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں وہ پاس کچھ نہیں ہے لے کے دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں
مدینے کی باد اب حاضریاں عطا فرمائے. حج کا پر بہار موسم ہے اور حج کی پالیسی بھی اناؤنس ہو گئی ہے. دیکھیں کون خوش قسمت اس سال حج کی سعادت پانے میں کامیاب ہوتا ہے. اگر بلاوا ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی مکہ بھی دیکھیں گے، مدینہ بھی دیکھیں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، عرفات بھی دیکھیں گے، مزدلفہ بھی دیکھیں گے. اگر بلاوا ہوگا تو حاضری ضرور ہوگی. آہ میرا کیا بنے گا اگر نہ حج پر جا سکا. روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی.
نادر علی عرض کر رہا ہوں جامعۃ المدینہ فیضان عثمانی گنی سے درجہ رابعہ سے. پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ تھا کہ اگر کوئی شخص سنت موقعہ ظہر کی چار سنتیں اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت نہیں ملاتا اور عرصہ دراز تک وہ اسی انداز سے اپنی یہ سنت ادا کرتا ہے تو اب ان کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
ساری نمازیں واجب الاعادہ ہوں گی کہ وہ فرض ہے. قراءت اس میں سورت ملانا جو واجب ہے وہ چھوٹتا رہا. اس کا
حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کو مدنی مذاکرے کے 2000 ایپیسوڈز مکمل ہونے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. امیر اہل سنت کی برکہ میں عرض ہے, دیکھا گیا ہے کہ کافی سالوں سے ہر ہی ہفتے کی رات کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہفتے کی رات ہو اور مدنی مذاکرہ نہ ہوا ہو. اور جب آپ کا آپریشن ہوا تب بھی آپ نے جو ہے ان دنوں میں بھی مدنی مذاکرہ نہیں چھوڑا, مدنی مذاکرہ کیا. جب کبھی آپ کا کہیں سفر ہوتا ہے وہاں سے آپ مدنی مذاکرے کی ترکیب کرتے ہیں, تو مدنی مذاکرہ کرنے پر آپ کو اتنی استقامت جو ہے وہ کیسے حاصل ہے؟ اور دعوت اسلامی والوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کو آپ کیا مدنی پر اشار فرمائیں گے مدنی مذاکرہ دیکھنے کے حوالے سے؟ اور اگر مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں کو کچھ آپ دعاؤں سے بھی نواز دیں تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیرا.
الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ ناغا نہ ہو بھی جاتے ہیں کبھی کبھی, ناغے ہوئے ہیں کم. اللہ پاک استقامت دے اور جب تک زندگی رہے ذہن کام کرے, میموری سلامت رہے. دعا فرمائے کہ آخری سانس تک میموری ختم نہ ہو. بڑھاپے میں یہ امکان بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ جواب دے جائے. اللہ کرے کہ دین کی خدمت ہوتی رہے اور یہ شوق جذبہ دین کی خدمت کا بڑھتا رہے اور دیکھنے والے بھی ماشاءاللہ اس سے ملیں گے کہ جو کوئی مدنی مذاکرہ چوکتے نہیں ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں, ایسے بھی ہیں. ان کو بھی اللہ استقامت دے, سبھی کو استقامت دے. وہ جو پابندی سے مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں اللہ پاک سب کو حج نصیب کرتے ہیں, سب کو مٹھا مدینہ دکھا دے, سب کے ستے میرا بھی کام ہو جائے, میں بھی حج کر میں بھی مدینہ دیکھ لوں. آخری عمر ہے, چاروں دفعہ دنیا دیکھوں. کاش بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھوں.
ہر گھڑی مجھ کو رولائے ہر گھڑی مجھ کو رولائے تیری مرغت یار تو ہر گھڑی مجھ کو رولائے تیری مرغت
کے ذریعے یہ سوال بھی آیا ہے کہ مکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، یہ مقام محمود کیا ہے اس کی ذرا وضاحت فرما دیں.
مقام محمود حدیث پاک میں جب پوچھا گیا تو فرمایا شفاعت، یعنی روز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کبرا فرمائیں گے، یعنی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے کہ ساری مخلوق انتظار کر رہی ہوگی کہ حساب کتاب شروع ہو اور اسی میں پریشان ہوں گے، تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ کسی کے پاس جائیں. مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور ہر ایک یہی کہے گا کہ اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ انا لہا، میں ہی اسی کام کے لیے ہوں. پھر آپ عرش کے نیچے سجدہ فرمائیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں اور آپ اللہ پاک سے یعنی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور فرماتے ہیں وہ حمد کروں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی، نہ مجھ سے بعد کوئی ایسی اللہ پاک کی حمد کرے گا. پھر آپ کو ارشاد فرمایا جائے گا کہ اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، جو سوال کریں گے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو اس وقت جو شفاعت کا دروازہ کھلے گا اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور اول آخر سب آپ علیہ السلام کی تعریف کریں گے. تو جس مقام پر آپ کی تعریف کی جائے گی اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں. محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جا رہی ہے، مقام کا مطلب جگہ. تو جو مقام و مرتبہ آپ کو تعریف والا ملے گا اس جگہ کو مقام محمود کہا جاتا ہے.
سوشل میڈیا پر بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. احمد رضا بھائی یوٹیوب پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی تراویح میں سورتوں کی ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں. ایک اور سوال ہے ساجد بھائی کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں اس طرح ہوتا ہو کہ ٹائم سے پہلے روزہ کھلوا دیا جاتا ہو اور اسی طرح جب بند کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ بھی لیٹ بند کروایا جاتا ہو، تو اس بارے میں کچھ نصیحت فرمائیں.
ہر ایک کو اپنا اپنا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ ایک لازم ہے کہ اس کو وقت معلوم ہو کہ روزہ کب شروع ہوتا ہے صبح صادق، اور غروب آفتاب کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کا تعلق نمازوں سے بھی ہے، روزوں سے بھی ہے. اب اگر کسی کے کہنے پر اعتماد کیا کہ اذان وقت سے پہلے ہو گئی، کسی نے روزہ افطار کر لیا، پتہ چل گیا کہ تو روزہ تو نہیں ہوا تھا، اب روزہ قضا کرنا فرض ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ مؤذن کا قصور ہے، بلکہ آپ کا قصور ہے کہ آپ کو بھی وقت معلوم ہونا چاہیے. جان بوجھ کر کیا یا مؤذن نے، تو بہرحال گناہ گر کوئی مؤذن کیوں کرے گا جان بوجھ کر، کبھی ہو جاتی غلط فہمی. تو مؤذن کو برا بھلا کہنے کے بجائے حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور سب کو اپنا روزہ رکھ لینا چاہیے. مؤذن نے کھول دیا تو وہ بھی اپنا روزہ قضا کر لیں.
ایک اور سوال ہے کہ ستاروں اور قیمتی پتھروں کی کیا حقیقت ہے؟
ستارے تو نظر آ رہے ہیں، قیمتی پتھر بھی ہوتے ہیں،
ان کا قسمت پر کوئی اثر ہوتا ہے؟
قسمت پر کیا اثر ہوگا اس کا، یہ تو جفار جو آج کل کے ہوتے ہیں یا نجومی ہیں، وہ اس طرح کی شاید وہ کچھ لوجک بیان کرتے ہیں اس کے.
اصل میں حقیقی تاثیر تو اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے اور وہی مؤثر حقیقی ہے، وہی اصل تاثیر پیدا کرنے والا ہے، باقی وہ جس چیز میں چاہے جس طرح کی تاثیر کو رکھ دیتا ہے. تو جو اس نے مقرر کیا ہے وہی ہوگا. ہاں، مختلف چیزوں کو وہ تاثیر دیتا ہے، جیسے کھانا، بھوک اصل مٹانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، لیکن اللہ پاک نے کھانے کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری بھوک مٹ جاتی ہے. تو یہ اسباب بن جاتے ہیں، تاثیر ان کے اندر اللہ پاک پیدا فرما دے، وہ اس کی قدرت ہے. باقی حقیقی طور پہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ پاک ہی کی قدرت سے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے.
رمضان الکریم، رمضان
کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ.
حسن یہ ارشاد فرما دیجئے کہ میرا پہلا روزہ ہے، اس کا ثواب مجھے ملے گا یا پھر میرے امی ابو کو ملے گا، کیونکہ میں ابھی 7 سال کی ہوں۔
ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا، اللہ سب بچوں کو سلامت رکھے، سب بام العالم دین بنے، حاجی بنے، مدینہ دیکھے۔ بچی نے روزہ رکھا تو ثواب تو اس کو ملے گا، کیونکہ نیکی بچوں کی نیکی مقبول ہوتی ہے۔ اب اگر ماں باپ نے ترغیب دی، ماں باپ کو بھی ترغیب دینے کا ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس طرح آج کل کے دور میں خرید و فروخت میں، چیزوں کی خرید و فروخت میں بولیاں لگتی ہیں، کیا نبی کریم اور یا صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے بولیاں وغیرہ لگتی تھی؟
جی، ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے تھے اور اپنا کچھ گزارشات کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کی ایک چیز منگوا کر اس کی بولی لگوا کے اسے بیچا تھا۔
اس میں ہمارے اس دور میں جی چلتا ہے، جیسے بولی لگتی ہے نا، تو کچھ لوگ جیسے بولی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بیچنے والے کا اپنا آدمی بھی ہوتا ہے، وہ جان جان کے بولی تھوڑا اونچی لگائے گا تو دوسرا جوش میں آ کر اس سے زیادہ دے گا، پھر یہ بولی لگائے گا، تو یہ اس طرح عین ممکن ہے کہ کچھ زیادہ میں کوئی دوسرا پھنس جائے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاء اللہ، امین اہل سنت کو مدنی مذاکرے کے 2000 ایپیسوڈ پورے ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مدنی مذاکرہ کون سے سال میں ہوا تھا؟ جزاک اللہ خیر۔
خیر مبارک۔ 2000واں جو ہے آج قسط، یہ مدنی چینل کی قسط ہوگی غالباً، مدنی چینل پر تو ساری اس میں نہیں ہوں گی، اور مدنی چینل سے پہلے بھی تو مدنی مذاکرے ہوتے تھے، ان کی کوئی ریکارڈ شاید نہیں ہوگا ان کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ،
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت، کسی نے سوال کیا ہے کہ میری عمر 6 سال ہے اور میرے بڑے بھائی مجھے مارتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
صبر۔ بڑے بھائی کو ستانا نہیں چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مارے، بڑے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ شفقت کریں، پیار دیں، تو پھر انشاءاللہ چھوٹا بھائی 6 سال کا جو تنگ نہیں کرے گا، اور اگر خدا نہ کرے ظلمن مارتے تب تو وہ سخت گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں۔ اب یہ کہ کیا صورت ہے، خدا بہتر جانے، مارتے ہیں یا پیار کرتے ہیں، بعض اور بچے کو پیار بھی کرو بولتا ہے یہ مجھے مارتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر والد کے ہاتھ اور والدہ کے پاؤں چومنے میں شرم محسوس ہوتی ہو تو کیا کریں؟
شرم اڑانی چاہیے، رات پاؤں چومنے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت، دو بچے لڑ رہے تھے تو تیسرے نے آ کر کہا کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، تو ایسا کہنا کیسا؟
اللہ کا گھر ان مسجد میں جھاڑو دو، کوئی حرج نہیں کہنا۔
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ آفس میں ذاتی یا تنظیمی معاملات پر کتنی دیر تک اور کس کس صورت میں بات کرنے کی کس حد تک شرعاً اجازت ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیے۔
جیسا موقع، جیسا عرف، وہاں کا معمول، اس آفس میں کیا کیا کام ہوتا ہے، چوکیدار آفس یا آفس میں باہر تو چپراسی ہوتا ہے پیون، تو وہ اس کا اپنا کام ہوتا ہے آفس میں، اور لکھنے والے کا اپنا کام ہوتا ہے جیسا کام، اور جس کے لیے جیسا عرف، اتنا جتنا روٹین یا معمول ہو اس کے مطابق وہ بات کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اعتکاف کب سے شروع ہوا اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟
بہت پرانی عبادت ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا نا، وہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور ارتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. آپ نے دیکھا طواف و نماز و ارتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے. یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی صالح یعنی پرہیزگار انسان ہو. مسجد آگے فرماتے ہیں طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک اور سوال ہے، یوسف ہارون بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ظہر کی نماز آخری وقت میں ادا کی اور عصر کی اذان ہو گئی تو کیا ہماری ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی؟
اذان سے اس کا تعلق نہیں، اذان تو لیٹ ہوتی ہے. اگر ظہر کے عصر کے یعنی ظہر کے وقت کے اندر فرض کی تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر کہہ لیا وقت کے اندر، اور اب عصر کا وقت داخل ہو گیا، تب بھی یہ ظہر کے فرض ادا ہوئے. ہاں سنتیں جاتی رہی، اب سنتوں کا وقت نہ رہا. اذان تو عام طور پر دیر سے ہی ہوتی ہے وقت شروع ہونے کے بعد.
وعلیکم السلام و برکاتہ.
وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ.
প্রিয় মুর্শিদ, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আবার উপস্থিত হয়েছে কিছু প্রশ্ন নিয়ে। এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, মাতৃভাষায় মহব্বত করাকে কি কোনো ক্ষতি রয়েছে? প্রশ্নের কিছুটা সওয়াল কি কুছ ইস তরহ হে, ক্যা মাদারি জবান সে মহব্বত করনে মে কোই হারজ তো নেই হে?
ফিতরি চিজ হে, হরেক কো আপনি আপনি জবান সে প্যার তো হোতা হে, اس میں کوئی عرض نہیں ہے، برائی بھی نہیں ہے اس میں کوئی. مدر ٹنگ سے اگر کسی کو پیار ہے، لو کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو کوئی عرض نہیں، اچھی بات ہے. عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عربی کے بارے میں خاص حدیثیں بھی ہیں. صلو علی الحبیب
সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম. আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন, যদি কেউ মান্নত করে থাকে আর সেই মান্নত পরবর্তীতে যে কোনো সমস্যার কারণে মান্নত পূরণ করতে না পারে, তবে কি সে গুনাহগার হবে বা এর জন্য কি করণীয়? সওয়াল কুছ ইস তরহ হে, আগার কিসি নে কিসি চিজ মান্নত মানি মগার বাদ মে আজবাব না হোনে কি ওয়াজহ সে পুরা নহি কর পা রাহা, তো ক্যা?
اب واقعی اگر کوئی شرعی منت تو اس نے مانی ہے، یہاں کوئی تفصیل تو ہے نہیں، تو شرعی طور پر وہ منت اگر ایسی ہے کہ جو شرعی احکام کے مطابق ہے اور واجب ہو گئی ہے، تب تو اس کو ادا تو کرنی ہوگی. اب بعض منتیں تو اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو اسی ٹائم میں ادا کرنی ہو، بعض کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، جب موقع ملے ادا کر دے. تو یہ سوال جو ہے نا یہ مبہم ہے، سے وہ جواب میں نے عرض کرنے کی جو کوشش کی. بعض مدد ایسی ہوتی ہے وہ واجب ہوتی نہیں ہے, تو وہ ادا نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو منت جیسے کہ وہ اللہ کے لیے مانے اور آواز سے مانے, اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں سے سن سکے, اور واجب اس صورت میں ہوگی ہے منت جب کے مانی ہے, اس جو منت مانی ہے اس کی قسم کا, اس کی کائنڈ کا کوئی مطلب ہے کہ فرض یا واجب ہو, فرض یا واجب ہو تو یہ منت پوری کرنا واجب ہوگا, کمپلسری ہوگا, ورنہ کمپلسری نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ کسی نے منت مانی کہ میں آج رات میں 2 رکعت نفل اللہ کے لیے مجھ پر واجب کرتا ہوں, میں منت مانتا ہوں کہ آج میں رات میں 2 نفل ادا کروں گا. یہ آواز اتنی آواز سے اس نے بولا کہ اپنے کان سے سن لیا, یا آواز تو اتنی نکلی لیکن شور تھا اس لیے وہ کان تک آواز پہنچی نہیں, یا ڈیف تھا سن نہیں پایا وغیرہ, کوئی سی عذر ہو تو منت یہ اس لیے واجب ہو گئے کہ نماز فرض بھی تو ہے نا, تو اس لیے وہ نفل اب اس کے لیے واجب ہو گئی, کمپلسری ہو گئی. منت ماننے کی وجہ سے اس کو آج رات میں ہی پڑھنا ہوگا, رات کی مانی ہے نا. کسی نے مانی کہ میں کبھی بھی زندگی میں 2 نفل پڑھوں گا اپنے لیے واجب کرتا ہوں, اب اس کا رات اب جب بھی چاہے پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ تعالی علیہ وسلم. আরেকজন এসএমএস করেছে, প্রিয় মুর্শিদ, যদি কোনো মহিলা নিজের স্বামীকে ওয়াদা করে আমি অমুকের বাড়িতে যাব না, পরবর্তীতে ইন্তেকালের খবর পেয়ে সেখানে চলে গেল, তবে কি সে গুনাগার হবে? সওয়াল কুছ ইস তরহ হ্যায়, আগার কিসি ঔরাত নে আপনে শহর সে ওয়াদা কিয়া কে ও ফুলা কে ঘর কবি নহি জায়েঙ্গি, ফির কাফি আরসে কে বাদ মাইয়াত কে সুরাত মে وہاں چلے جائے تو کیا گناہگار ہوگا؟
اس نے وعدہ کیا تھی نا, اور اس وقت جب بندے کا یہ ہو کہ وعدہ کرتے وقت یہ ذہن ہو پورا کہ میں ایسا واقعی یہ کہتا ہوں کروں گا, بعد میں اگر اس کا ارادہ چینج ہو گیا تو بعد میں اس نے کسی وجہ سے وہ کر لیا, وہ تو وعدہ خلافی نہیں ہے, گناہگار نہیں ہے.
اگر کسی ایسے کے گھر پہ جانے سے روکا ہے کہ جو میرا میں جیسے والد ہے, اور اب اس کی میت ہو گئی ہے, تو روکنا کیسا اور پھر اس کا جانا کیسا؟
ہاں یہ پھر الگ صورت ہے کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ ماں کے گھر نہیں جاؤ گی, باپ کے گھر نہیں جاؤ گی, تو اس طرح تو وہ اس کا شوہر کہنے والا گناہگار ہے کہ یہ رشتے توڑوا رہا ہے, اور رشتے جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے, تو یہ اس پھر گناہگار ہے. اور عورت جا سکتی ہے, شوہر کی نافرمانی نہیں ہے, اس کا حق ہے کہ وہ ماں باپ سے ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
دو کال سے ایک ساتھ چلا رہے ہیں.
یا سیدی, مظفر گڑھ سے عبد السمیع مدنی عرض کر رہا ہوں, شعبہ خدام المساجد والمدارس. میری طرف سے آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو مدنی مذاکرے کی 2000 ایپیسوڈ مبارک ہو. اللہ کریم ہمیں زندگی میں آگے مزید مدنی مذاکرے کی برکتیں پاتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے ایک دعا کر دیجئے کہ اللہ کریم مجھے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ آپ کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ کریم مجھے بھی حاجی بنائے, آپ کو بھی صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے.
سب سے پہلے تو قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے مبارک سلسلے مدنی مذاکرے کی الحمدللہ 2000 ایپیسوڈ یعنی 2001 مکمل ہو چکی ہیں. اس مبارک خوشی کے موقع پر میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ آپ کے سلسلے سے لاکھوں مسائل امت تک پہنچے، امت نے علم دین حاصل کیا اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. حضور آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کے لیے آپ کے پاس سوال بھیجتے ہیں، تو سوال کس طرح کا ہونا چاہیے، سوال کس کس چیز کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں، اور کون سا سوال ہو جو نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ پہلے کی جو امتیں ہیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی، تو ہمیں ایسے سوالات کرنا اور اس طرح کے جو ہلاکت والے سوالات ہیں وہ کون سے ہیں، اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل جو اس کا موقع تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک تھا، کیونکہ اس وقت قرآنی آیات نازل ہوتی تھیں اور احکام نازل ہو رہے تھے، تو اس وقت کسی کے سوال کی وجہ سے ممکن ہے کہ جو چیز لازم نہیں تھی وہ لازم ہو جاتی. قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. یعنی اے ایمان والو، بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں. جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں بری لگیں گی. اللہ نے اس سے معاف فرمایا ہے، اللہ بخشنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. تو اصل تھا اس زمانے کے اعتبار سے کہ اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں کہ جو چیز لازم نہیں ہے وہ لازم ہو جائے. اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو اب یہ جو تھا خدشہ اور یہ بات کہ کوئی چیز لازم ہونے والی تو وہ اب نہ رہی. اب وہ سوال کا جو ہلاکت والا معاملہ تھا وہ نہ رہا. البتہ وہ سوالات کے جو بے فائدہ ہیں، جس میں دین کا نہ دنیا کا کسی طرح کو کوئی فائدہ ہو، تو ایسے سوالات سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے، بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اس پر تنبیہ فرمائی ہے، سختی بھی فرمائی ہے کہ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ جس میں جو بے فائدہ سوالات ہیں، جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، اور یوں ہی مغالطہ دینے کے لیے، سامنے والے کو غلطی میں ڈالنے کے لیے، اس کو پہلی کے اندر ڈالنے کے لیے کہ دیکھیں کس طرح کا جواب دیتا ہے، بالخصوص علماء سے اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں، یہ ممنوع ہے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سوالات کثرت سے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر نماز میں چشمہ اتارنا بھول جائیں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ ناک کی ہڈی لگ جاتی ہے سجدے میں، چشمہ اس طرح کا ہے تو پھر کوئی عرض نہیں ہے، ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے.
مبشر احمد بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر دانتوں پر تار وغیرہ تار لگوایا تو اس صورت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟
اگر وہ تار تو نکل نہیں سکتا، وہ تو شاید فکس ہوتا ہے تار، تو اسی صورت میں وضو غسل ہو جائیں گے. نکلنا نکل سکتا ہو تو نکال کر وہ جگہ دھونی ہوگی، جیسے بعض دانت نکل آتے ہیں تو اس میں وہ جگہ وہ دانت نکال کر وہ کلی وغیرہ کرے، اور اگر جو فکس ہو گئے تو وہ نہیں نکل سکتے، ضرورت نہیں اس کی نکالنے کی، وضو غسل ہو جائے گا.
سید مبین بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے کیسے روکیں؟
سچی توبہ کریں، صلاۃ توبہ پڑھ کے توبہ کریں، اور اپنے آپ کو ڈرائیں اللہ پاک کے قہر و غضب سے، پر کوشش کرنے سے ہی ہوگا. اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ وہ گناہوں سے بچنے کا شوق عطا کرے، جذبہ عطا کرے، توفیق عطا کرے، اچھی صحبت اختیار کریں، معلومات حاصل کریں، گناہوں کے بارے میں معلومات ہوگی، عذابات کی معلومات ہوگی، تو انشاءاللہ اس سے بھی بچنے کے لیے وہ ذہن بنے گا.
امیر اہل سنت نکٹ ہمارے ایک پرشن ہوچے، ہمارے علاقے انیک سمے دیکھا جائے
ফল গাছ অথবা ফসলের ক্ষেতের মধ্যে জুতা ঝাড়ু ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর মানুষ মনে করে এতে করে ফল গাছ ও ফসলের ক্ষেতে বদনজর লাগে না, বদনজর থেকে বাঁচার জন্য এমনটা করা হয়ে থাকে। এই সত্যটা কতটুকু, এই বিষয়ে যদি কোনো সঠিক দিক নির্দেশনা দিতেন তাহলে খুব উপকৃত হতাম।
নজরে বদ সে বচ্চে কে লিয়ে দরখতো পে খেত খেত মে ও ফসল মে জুতা ও ঝাড়ু বগেরা লটকা দিয়া জাতা হ্যায়, ইনকা ইয়ে কুছ তরিকা হ্যায় সবকো হরেক দেশ মে জরা কে টোটকে হোতে হ্যায়, বাজ ওকাত ইয়ে কাম ভি কর দিখাতে হ্যায়। বাহার ইসে কপড়া লপেটনে কা কুছ হ্যায়, ওই মেরে জেহন মে থা, তো ইসি সে মেনে ইস জেহন মে সব চলা গিয়া কি জবাব করতে হ্যায়, শরণ কো বুরি চিজ নেই হ্যায়, জায়েজ।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
بھائی آپ نے یہ کچرا یہاں کیوں پھینکا ہے؟
تو کیا ہو گیا، گلی میں پھینکا ہے، کسی کے گھر میں تو نہیں پھینکا۔
صحیح بات ہے کسی کے گھر میں نہیں پھینکا، لیکن یہ گلی بھی تو ہماری ہے نا، اس طرح گلی میں کچرا پھینکنا اچھی بات نہیں۔
کیا ہو گیا بھائی، یہ سارا کچھ جو گلی میں بکھرا پڑا ہے سب میں نے تھوڑی پھینکا ہے، میں نے تو بس وہ تھوڑا سا کچرا پھینکا ہے۔
یہ تھوڑا تھوڑا کچرا ہی تو جمع ہو کر اتنا سارا ہو گیا ہے، ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کچرا کسی کے گھر میں نہیں پھینکا۔ ایک بات بتائیں کہ آپ یہ پسند کرتے کہ یہ کچرا کوئی آپ کے گھر میں پھینک دیتا، یا آپ خود یہ کچرا اپنے گھر میں پھینکتے؟
اپنے گھر میں کچرا کیوں پھینکوں گا، گھر کا ہی تو کچرا ہے جو میں نے باہر لا کر پھینکا ہے، اپنے گھر میں کچرا کون پھینکتا ہے، اپنے گھر کو تو سب ہی صاف رکھتے ہیں۔
جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنے گھر گلی محلے کو صاف رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا شروع کر دیں تو ہمارا پورا ملک صاف ہو سکتا ہے۔
بھائی پورے ملک کو صاف کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ساری گلی کو صاف کرتے پھریں، اپنا گھر صاف ہے بس یہی بہت ہے۔
صاف نہیں کر سکتے تو کچرا بھی نہ پھیلائیں نا، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔
نہیں کر سکتا اور نہ ہی کر رہا ہوں، میں تو ایسے ہی کروں گا، جائیں اپنا کام کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے امیر علیہ سنت، میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر انہیں سمجھ میں ہی نہ آئی، اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہی انہیں سمجھائیں کہ یہ اچھی بات نہیں۔
ماشاءاللہ یہ خاکہ سمجھانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ واقعی گلی میں اگر ہم کچرا ڈالیں گے تو کسی نے ایک شاپر ڈالی، دوسرا شاپر ڈالے گا تو پھر کسی نے اس شاپر کو لات ماری، کسی کے گھر کے دروازے کے بعد چلی جائے گی، تو دوسری کو لات ماری، دوسری اتفاق سے چلی گئی، تو تیسرا آئے گا شاپر پھینکنے کے لیے، بھیا دو شاپر کسی نے کچرے کی ڈالی ہے، گھر میں کوئی رہتا نہیں ہوگا، یہاں ڈال دی، تو یوں کسی کے گھر کے آگے بھی ڈھیر ہو جائے گا اور گلی میں مطلب کچرا ہوگا۔ اس طرح مطلب یہ کہ اگر ہم کریں گے تو ہمارا اپنا شہر جو ہے وہ گندا ہو جائے گا، اور پھر بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، ہوا خراب ہوتی ہے، اس سے یہ آلودگی جو ہے یہ ہے نقصان دہ، اور صفائی جو ہے وہ النظافت من الایمان، نظافت یعنی صفائی، صفائی ایمان سے ہے۔ یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ہر چیز جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، گلیوں میں اس طرح کچرے کرنا اور اپنے گٹر کے پائپ کھلے اس کو نہ بنانا، اوپر سے پانی گرانا، تو تھوکیں اڑانا اور پان کے پیک ڈال کر دیواریں رنگین کرنا، یہ مہذب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو مہذب قسم کے ممالک ہوتے ہیں ان میں تو آپ تھوک بھی نہیں سکتے گلی میں، اگر پولیس نے دیکھ لیا تو وہ بعض اوقات ان کے اختیارات ہوتے ہیں کہ ہتھوات بھی یہ جرمانے کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پرچے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور اتنا قانون سخت ہوتا ہے کہ کوئی مطلب نہیں کہ وہ اپیل نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر لوگ ایسا کرتے بھی نہیں۔ ہمارے ابھی قوانین تو ہے اس طرح کے، لیکن بہرحال ہم اگر خود اپنے اوپر یہ قانون نافذ کر لیں کہ ہمارا اسلام ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے، انشاءاللہ یہ کہ ہم خود ہی جب کوشش کریں گے تو ہمارا شہر صاف ستھرا رہے گا،
حدیث پاک میں جو فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس میں ادنا شعبہ فرمایا کہ اماتت الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف والی چیزوں کو دور کر دینا، یعنی یہی جو گندی چیزیں ہیں، کچرا وغیرہ ہے جو تکلیف پہنچانے والی ہیں، جھاڑی وغیرہ، ان کو دور کر دینا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی ایک شرح میں یہ فرمایا کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ راستے میں تکلیف والی چیزیں ڈالے ہی نہ، ایک تو دور کرنا ہے اور ایک ڈالنا ہی نہ ہے اس طرح سے۔
ماشاء اللہ، بالکل بجا فرمایا، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ کسی شخص نے راستے میں، جو لوگوں کے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ تھی، اس کو اس لیے ہٹا کر برابر کر دیا دیوار کے برابر کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس سے، تو اس کو اللہ پاک نے بخش دیا۔ یہ کہ راستے میں پھینکنا بھی ذرا لوگوں کے لیے تکلیف دے، اور یہ بھی اچھی چیز نہیں بلکہ اس کی منع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Dear Amir al-Sunnat, before the questions today, I would like to congratulate you on completing 2000 episodes of Madani Muzakara. MashaAllah. May Allah Azza wa Jal bless you with a long and healthy life. Ameen. Bijaye Nabi Ameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dear Amir al-Sunnat, I had a question. The question is, did you have Madani Muzakara before Dawat-e-Islami? Amir al-Sunnat ki khidmat mein sawal arz hai. کہ کیا آپ دعوت اسلامی سے پہلے بھی مدنی مذاکرہ فرماتے تھے؟
جی، جب اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی، نہ کوئی اس طرح کا کوئی بڑا انتظام ہوتا تھا۔ سوال جواب کا بڑا شعبہ پرانا ہے، میں بہار شریعت، احکام شریعت اور یہ کتابوں کا مطالعہ اور ہوتا تھا، میرا علماء سے پوچھنے کرنے کا بھی ذہن تھا، معلومات تھوڑی بہت ہوتی تھی، تو مسجد میں سوال جواب ہوتے تھے اور جوابات آتے ہوتے تھے، دیتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
The next question that we have is, in Taraweeh, can I read namaz behind an imam whose qiraat is very fast? سوال کچھ یوں ہے کہ کیا تراوی میں ایسے امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہوں جو قرآت بہت تیز کرتا ہو؟
تیز سے مراد کیا ہے؟ اگر ایسی ہے کہ حروف اس کے چب جاتا ہے، چبا جاتا ہے، حروف حذف کر جاتا ہے، تو وہ ایسا پڑھنا ہی گناہ ہے، تو ظاہر اس کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھ سکتے، اور اگر نماز اس کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں پھر تو نماز نہ امام کی ہوگی نہ پیچھے پڑھنے والوں کی ہوگی۔ آہستہ پڑھنا چاہیے، اتنا حدر، اتنا مطلب حدر میں پڑھے اور اتنا پڑھے کہ کم از کم، مطلب یہ کہ وہ کوئی بھی حرف جو ہے نا وہ بغیر مخرج کے ادا نہ ہو، صحیح مخرج سے ادا ہو، اور جو اس کے مدات وغیرہ قاریوں نے مقرر کیے وہ مدات بھی ادا ہو، تجوید کے مطابق وہ پڑھے۔ یہ ٹھیک ہے کان پر ہاتھ رکھے جو قاری صاحبان قراءت فرماتے ہیں دیر تک، وہ انداز نہ صحیح، وہ جلدی جلدی پڑھے، لیکن اتنا ہو کے اس میں کوئی ایسی شرعی غلطیاں نہ رہ جائیں۔
The next question is, what is صلاۃ الحاجات؟ صلاۃ الحاجات کیا ہے؟
کوئی کام، کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، مراد ہے کوئی، تو اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الحاجت، یا کسی کام کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، نہیں یہ صلاۃ الحاجت، وہ پھر استخارہ ہے، تو وہ کسی بھی کام کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھی جاتی ہے، تو اس کے حدیث میں ہے، مطلب اس کا طریقہ مدنی پنج سورہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جیسے نوکری چاہیے تو اس کے لیے وہ نماز پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ حلال اور آسان روزگار کے لیے کوئی اچھی سی نوکری عطا فرما دے، یا کاروبار کے لیے مجھے کوئی کاروبار مل جائے، یا حاجت ہے کہ مدینے کا سفر کرنا ہے اس کے لیے بھی صلاۃ الحاجت پڑھ سکتا ہے. صلوا علی الحبیب
The next question is, after the parents pass away, please guide us what children can do for their parents so that the parents get most benefit. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ بچوں کو ماں باپ کی وفات کے بعد ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے جن سے ان کے ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو.
نیکیوں میں وقت گزارے، اسال ثواب کرے، گناہ کر کر کے ان کو رنجیدہ نہ کرے. ہر جمعہ فوت شدہ والدین کو قبر میں ان کی اولاد کے اچھے برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیکیاں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، یعنی ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، جبکہ گناہ دیکھ کر رنجیدہ یعنی غمگین ہوتے ہیں. حوالہ فتاوی رضویہ جلد 24 پیج نمبر 392. یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں بھی مل جائے گی، اس لیے مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو رنج نہ پہنچائے، اچھے اعمال کرے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ بار ہاں ہم مسبوک کے بارے میں کہتے ہیں تو سوال بھی اس طرح ہے، مسبوق کیا ہوتا ہے؟ مسبوق کی تعریف بیان کیجیے.
جس کو پوری جماعت نہیں ملتی، جیسے ایک رکعت رہ گئی دو رکعت رہ گئی، تو یہ اب یہ مسبوق ہے نا کہ اس کو پوری جماعت نہیں ملی. اب وہ سلام پھرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا.
اور امتوں میں بھی کیا اولیاء کرام تھے؟ سب سے افضل اولیاء کرام کس امت کے ہیں؟
ہر امت میں اولیاء کرام تو ہوئے ہوں گے ظاہر ہے، لیکن ایک بعض نبیوں کے ساتھ تو جیسے ایک کی امت ہو سکتا ہے وہی ولی ہو. تو ولایت کے لیے ہماری یہ امت شرط نہیں ہے، ہر امت میں ولی ہو سکتے ہیں، ہوئے بھی ہوں گے. اور سب سے افضل نبی کے جو ساتھی تھے وہ سب سے افضل صحابہ، اور اسی امت کے اولیاء بھی سبھی سے افضل، یہ امت بھی سب سے افضل.
صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا، کوئی شخصیت یا پھر کوئی عالم دین جو ہوتا ہے اس سے کوئی اگر کوئی غلط بات ہو گئی یا شریعت کے خلاف کوئی کام کر دیا ہے بول لیا ہے، تو اسی کیسے اصلاح کریں گے ہم؟ اور دوسرا میرے لیے دعا فرما دے مدینے جانے کی.
علماء کو مطلب سمجھانا یہ عوام کا کام تو نہیں ہے، منع تو ہے اس کی، نہ کرے. انہیں علماء کا یہاں احترام ہے، جو ہم جس کو شریعت کے خلاف سمجھ رہے ہیں یہ کر رہا ہے، عین ممکن ہے کہ ان کے پاس اس کی کوئی تاویل ہو، کوئی دلیل ہو، توجہ نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. عوام کو سمجھنا تو آتا نہیں ہے نا، جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی مثال دی تھی، ہمارے مفتی صاحب کی خدمت میں کوئی مسئلہ دریافت کرنے حاضر ہوا، کچھ ہو سکتا ہے کہ دعا سلام ہوگی پہلے سے، مفتی صاحب نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اس نے بے تکلفی میں کہا کہ آپ توبہ کریں، اپنے جواب میں تاخیر کر دی سلام کے، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ تم توبہ کرو، کہ کوئی مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے تو وہ اگر سلام کرتا بھی ہے مفتی صاحب پر جواب واجب ہی نہیں ہے. جب مجھ پر جواب واجب نہیں تھا اور میں چلو نہیں دیا، میں نے تو گناہ تو کیا ہی نہیں تھا، تو آپ نے اس کو گناہ قرار دے کر مجھے توبہ کا حکم فرمایا، تو آپ نے شرعی غلطی کی، آپ توبہ کریں. تو یہ علماء کو ہم سمجھانے نکلیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بھی نظارے ہوں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى
الله عليه محمد. آج کل جو ہے نا بعض عام لوگ کچھ غالب آ جاتے ہیں نا علمی بحث میں, تو مجھے بھی سے جو تھوڑا بہت میری معلومات میں ان کو واقعی صحیح معنوں میں اگر کوئی عالم و مفتی جس کو کہے یار یہ عالم ہو یہ واقعی مفتی ہے, ایسے سے ان کی شاید بات چیت کوئی سی ہوئی نہیں ہوتی جس پر یہ جن سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ شاید بس یہ عام لوگوں کو یہ لے لیتے ہیں جو ایک اس طرح مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ ہے, اور ان پر یہ دو چار ایسے باتیں کر لیتے تو وہ سامنے والا شاید ان کو جواب دے نہیں پاتا. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اگر واقعیتاً صحیح مفتی اسلام یا پکے عالم دین عاشق رسول سے اگر یہ کوئی کھڑا ہو جائے نا بات چیت کرنے کے لیے تو بھی یہ بتائیں گے کہ ہوتا کیا ہے, مسائل کیا ہوتے ہیں. اللہ میں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ سے آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حافظ عثمان رفیق رتا ٹیبا ویاڑی پنجاب سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا تھا کہ آپ ہر بات اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے لیتے ہیں, اور ہر بات اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے لینے میں کیا راز ہے, حکمتیں کیا ہیں, اور میرے استاذہ اور والدین کی مغفرت کی دعائیں.
آپ کا مبالغہ ہے, بہار شریعت اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے, تاہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت ہے اور ان کے فتاوی پر اعتماد, اور زیادہ تر مسائل ہم کو ہم یہی بہار شریعت یا فتاوی رضویہ شریف سے ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت یہ کہ بہت بڑے عالم دین مفتی اسلام اور محتاط عالم تھے, اور میرا اس نظر نے کہ ولی اللہ تھے, بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے, اپنے دور کے مجدد بھی, سبھی کو ان کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے. بڑا نازک دور ہے, ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کل 10 رمضان المبارک ہے, کل دو چیزیں ہیں, ایک ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے, اور کل 10 رمضان المبارک کو مدنی چینل کو 14 سال پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ.
کل 10ویں رات, مطلب
کل 10ویں رات اور اشرائے
رحمت کیا
آخری رات بھی ہے, تین چیزیں. واہ, دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان,
ایک تہائی
پہلا اشرا سب آگ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اسلامی بھائی مزید سوال عرض کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی, اگر نماز کے دوران کسی اسلامی بھائی سے نماز کی غلطی کو آپ دیکھ لیں, تو بعد نماز اس کی غلطی کے بارے میں اس کو آگاہ کرنا کیسا, اور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کہ میری والدین کے بارے میں دعائے صحتیابی فرما دیں. جزاک اللہ.
آمین. اللہ پاک امین امی کو شفا عطا فرمائے. اس میں سے کہ کوئی ایسی غلطی دیکھی جو واقعی شرعی غلطی ہے اس کی, اور اتنا علم ہے تمہیں نے کہ یہ واقعی غلطی ہے, اور سمجھانے کی بھی صلاحیت ہے, اور اگر ذہن غالب ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ اپنی غلطی سدھار لے گا, تب تو سمجھانا واجب ہو جائے گا کہ مان دے گا اپنی غلطی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلام بھائی سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران رکوع اور سجود میں تسبیح پڑھنا بھول جائے تو کیسا؟
سنت ہے تسبیحات پڑھنی چاہیے, بھول گئے تو نماز ہو جائے گی, سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا.
ایک سوال پوچھ لوں؟
جی پوچھیں.
آسان پوچھوں مشکل؟
جو آپ کو لگے.
ایک دعوت ایسی ہے کھانے پینے کی ہے, جب اس دعوت کا وقت ہوتا ہے نا کسی کا انتظار نہیں کیا تھا, وہ وقت پہ شروع ہو جاتی ہے. بتائیں وہ کون سی دعوت؟
شادی کی.
سر جی معلومات نہیں ہے.
دعوت تو نعت خوانی کی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی لنگر ہوتا ہے تو اس میں بھی کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا.
نماز دعوت نہیں, میں کھانا پینا تو نہیں ہے نا نماز میں.
نہیں کھانا پینا نہیں ہے نماز میں, مگر دعوت تو وہی سب سے بڑی ہے.
اسلام کی جو دعوت ہوتی ہے نا سب سے بڑی دعوت وہ ہوتی ہے.
ایک تو ہوتی ہے نیکی کی دعوت.
سوچے
ذہن میں نہیں آ رہی ہے ابھی.
گھر کی
کھانا سامنے رکھ دے تو دعوت ہے, بس شروع کر دو اس کو, روکو مت. کھانے کے آگے کسی کا انتظار نہیں ہے.
دین کی دعوت.
کھانا پینا ہوتا ہے اس میں, کھانا پینا اسٹارٹ ہو جاتا ہے.
نہیں آ رہا ابھی.
میں تھوڑا سا ہنٹ دوں آپ کو, وہ جو دعوت ہوتی ہے اس کا کھانے کا ابتدا لوگ زیادہ تر اس سے کرتے ہیں, حضور سے الف سے شروع ہوتی ہے.
افطاری.
ہاں
صبح کی اذان ہو یہ روزہ بند کر دو, مغرب کی اذان ہو روزہ کھول لو.
روزے کا افطار ہے.
رمضان شریف کی افطاری اور سحری.
افطاری کا ٹائم.
جی ہاں ناظرین, وہ دعوت ہے افطار کی. ایک سوال پوچھ لوں, افطار میں کس چیز میں زیادہ مزہ ہے؟
شروع کے دنوں میں تو پکوڑے سموسے اور افطار میں اور گہما گہمی میں مزہ آتا ہے.
پکوڑوں کا ہی ہوتا ہے بھائی.
پکوڑوں میں آتا ہے زیادہ تر شربت کا ہوتا ہے کہ گرمی آئے تو شربت کا ہوتا ہے کہ شربت ہونا چاہیے. پانی تو پہلے ہے, ایک کھجور کھائی اور پھر پانی.
سموسے ملنے چاہیے ہمیں, رول ملنا چاہیے اور ہمیں گول گپے ملنے چاہیے.
بھائی دعا وغیرہ کا بھی تذکرہ کر لیں کہ دعا بھی ہو.
دعا تو ہے ہی, وہ تو شامل ہے,
تمام ہوتا ہے نا دعا.
اللہ عما انی لگا سم تو ابھی کا امن تو حال کے توکل تو اعلیٰ رسک کا افطار تو اللہ میں نے تیرے لیے رکھا تجھی پر ایمان ہے تیرے دیے ہوئے رسک سے افطار کیا.
ادھر میں امیر السنہ سے یہ بات معلوم کرنا چاہوں گا, اب دسترخوان پر جو ہے کئی قسم کے کھانے رکھے ہوئے, اب سموسا بھی ہے پکوڑا بھی ہے تو رس گلے بھی ہیں اور بہترین قسم کا ایک فروٹ رکھا ہوا ہے, اور اب دعا بھی کرنی ہے, اب کھانے کا وقت ہے, اب یہ چیزیں سامنے ہیں, اب دعا کے اندر دو دل جمعی کیسے ہو کہ میں دعا بھی کر لوں اور اس طرف نگاہ بھی نہیں رہے. بعض تو یوں ماحول بنا ہوا ہے کہ دعا یہاں پر ہے اور نگاہ یہاں پہ رکھ کر جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں, تو دعا کے دوران جب یہ چیزیں موجود ہیں دل جمعی کس طرح رہے, ایک اچھے انداز سے دعا کس طرح مانگے, ذرا اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں.
تھال کے سامنے نہ بیٹھے. بچپن میں نے دیکھا کہ وہ تو تھال تو سجدے تھے, لیکن بعد ایسے ہوتے تھے کہ یہ وہ پہلی سب میں کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے, اور جب افطار کا ٹائم آتا تو اپنی کچھ کھجور ان کے پاس ہوتی تھی تو کھجور کھا کر وہ افطار کر لیتے تھے, تھال کی طرف نہیں دیکھتا تھا میں. بعض لوگ اس طرح, آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا دیکھے ہوں مسجدوں میں اس طرح کے, تو یہ آدمی دعا مانگ سکتا ہے. باقی اب تھال میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں, غذائیں ہیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں, بھوک بھی ہوئے ہیں, اور پھر وہ بہت مشکل ہے کہ دعا میں دل لگے, کیونکہ وہ افطار کر کے کھجور کھائیے پانی کا گھونٹ بھی لیا. اب دعا, یہ دعا مانگنے کا وقت ہے. کوئی دعا مانگتا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے, اب وہ تھال پر کوئی دعا مانگے گا وہ دوسرے کھا رہے ہوں گے تو اس کا تو دل لگنا ہی نہیں ہے. اس کو یوں ہوگا کہ میں دعا میں رہ جاؤں گا, یہ لوگ کھا لیں گے. پھر وہ جو دعا ہے افطار کی وہ بھی نہیں, عربی میں جو دعا ہوتی ہے وہ بھی یاد نہیں آئے گی اور بس بندہ کھانے میں مصروف. حالانکہ یہ قبولیت کا وقت ہے, کہنے کو یوں کہا جائے گا کھانے کا بہت دن پڑے, لیکن ہر دن کھانے کا دل لگا رہتا ہے, کھانے میں نفس چھوڑتا نہیں. مشورہ یہی ہے کہ پانی کا گھونٹ پی کے دعا مانگے, پھر اللہ نے جو نعمتیں دی وہ کھائیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر آپ کو مدنی مناظر کا رون تھاؤزینڈ وائز ایپیسوڈ مبارک ہو. کیا خدا میرے مرشد کو آباد, ان کے سارے گھرانے کو بھی یاد رکھا. یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. پہلا نعمت پیدا نعمت मैंने पहला रोजा रखा है तब मैंने सुखे है। अगला ने भी अभी रोजा रखा है तो आज वहाँ की देखा मेरा रोजा अल्लाह कबूल कर दूंगा।
बच्चों ने मदनी चैनल ये मदनी मुजाकरे 2000वां मुबारकबाद दी माशाल्लाह, सभी को मुबारक हो। और ये सिद्दीक रजा नवासे हैं हाजी इमरान, इनके भाई हंजला सिद्दीक ने गलत पहला रोजा, या हंजला ने भी
सिद्दीक
रजा माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके रोजे कबूल फरमाए, आपके सदके हमारे भी रोजे कबूल फरमाए। صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
یہ سب سے پہلے میں میرے لیے سنت دامن کا کاتم عالیہ کو مدنی 2061 مدنی مذاکرہ مکمل ہونے پر مبارک پیش کرتا ہوں، یا پیر مرشد آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مدنی مذاکرے میں مجھے استقامت حاصل ہو۔ الحمدللہ آج تک تقریباً کہوں پہ 700 سے زائد مدنی مذاکرے میں نے تحریری طور پر لکھ چکا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے مدنی مذاکرے میں استقامت نصیب ہو۔
خیر مبارک، اللہ پاک استقامت دے ماشاء اللہ۔ اپنے 700 مدنی مذاکرے لکھے ہیں، اب یہ لکھے تو ہیں ماشاء اللہ، آپ نے بڑی محنت کی ہے اس میں، اگر اتنا علم ہے کہ سن کر صحیح لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھے لکھے ہوں گے، ورنہ اس میں یہ ہے کہ غلطیوں کا امکان رہتا ہے، کیونکہ اگلا تو بولتا چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ لکھنے والے کو اتنا لکھنے کا ملکہ ہونا چاہیے کہ سمجھے بھی اور لکھ بھی پائے، پھر آگے کیا بول رہا ہے اس کی بھی سمجھ آئے۔ یہ یعنی کہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بڑے عالم کا کام ہے، جن کا حافظہ بہت مضبوط ہو اور اس کی توجہ بہت زبردست ہو، ورنہ بہت مشکل ہے۔ کچھ لکھ بھی لے گا، اگلا تو سمجھ نہیں آئے گی نا کہ اگلا بول کیا رہا ہے، اس کو کیسے لکھنا جاری رکھے گا، تو کیا پھر اپنی اٹکل سے اپنی سمجھ کے مطابق لکھے گا، تو یوں غلطیوں کا چانس بہت زیادہ رہے گا۔ پہلے لکھنے والوں کی ہم پذیرائی کرتے تھے، لیکن بعد میں میری توجہ ہوئی تو میں نے سمجھانا شروع کیا ہے کہ کوئی ایسے مفتی صاحب ہو کہ جو چیک کر کے دے دیں کہ آپ نے جو لکھا وہ درست ہے یا نہیں، تو یہ کام آ سکتا ہے، ورنہ پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم۔ عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ سے ایک اور اسلام میں سوال کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں حسنین صدیقی کیماڑی کراچی سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا روزہ نہ ہو تو کیا وہ اپنی بیوی سے کھانا مانگ سکتا ہے؟ اور امیر اہل سنت سے درخواست ہے کہ میرے والدین کے لیے صحت یابی کی دعا فرمائے، جزاک اللہ۔
اب اگر وہ مریض ہے اور شرعی اجازت سے اس نے روزہ نہیں رکھا تب تو وہ غذا مانگ سکتا ہے ظاہر، اور اگر روزہ اس نے جان بوجھ کر ہی نہیں رکھا، ایک تو گناہ اس نے کیا ہی ہے، اب مانگنا نہ مانگنا کیا رہ جاتا ہے۔ ہاں یہ کہ بیوی کھلائے گا نہیں کھلائے، یہ سوال ہے اس کا، تو یہاں بیوی پر واجب تو ہوگا نہیں کہ کھلائے اس کو، بلکہ ہاں نیکی کی دعوت دے، اس کو سمجھائے کہ آپ روزہ رکھیں، فرض روزہ یہ کہ نماز روزہ یہ فرض ہے نا، تو ایک دوسرے کو اس میں سمجھائے۔ مگر بیوی کو چاہیے کہ وہ دونوں ہی کو مطلب اس نے اخلاق کا دامن نہ چھوڑے، لڑائی نہ کرے آپس میں۔ اب وہ نہیں اگر روزہ رکھتا شوہر سمجھانے کے باوجود تو اسے بیوی لڑے نہیں، لڑے گی تو پھر گھر خراب ہوگا، جھاڑے بھی نہیں، برا بھلا بھی نہ کہے، دعا کرتی رہے۔ اچھا والدین، اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا کامل عطا فرمائے۔
بارگاہ میں ایک اور اسلام آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے بابا جان، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں کوئی سو جائے
تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟
نہیں، سجدے کی حالت پر، جبکہ سنت کے مطابق یہ سجدہ کیا جاتا ہے تو اس کے مطابق اگر اس نے سجدہ کیا ہوا ہے تو آنکھ لگ گئی، وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نیند گہری نہیں آئے گی.
مرد جس طرح سجدہ کرتے ہیں،
مرد میں عورت تو یوں سمٹ کر کرتی ہے نا، تو اس کا ٹوٹ جائے گا نا، اس کیفیت میں اگر کرے گی نا عورت سجدہ، مرد بھی اگر عورت کی طرح یوں سمٹ کے سجدہ کرے گا کہ کونیاں بھی زمین پر لگی ہوئی ہیں، بازو بھی اپنے جو کروٹ ہے سائڈ اس کے ساتھ، اور یہ پاؤں بھی اس طرح، عورت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے اس حیعت میں، اس کیفیت میں، اس پوزیشن میں سوئے گا تو وضو ٹوٹے گا. مرد والے سنت کے مطابق سجدے میں وضو نہیں ٹوٹے گا.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اور سوال یہ ہے کہ جو نماز وتر ہوتی ہے تراویح کے بعد ادا کی جاتی ہیں، تو آیا جماعت سے نماز نہ پڑھی ہو تو بھی کیا جو امام صاحب جماعت کے ساتھ وتر پڑھاتے ہیں اس کو پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ ہے کہ جو نماز تراویح کے اندر قائد آخر کے اندر پورا درود شریف نہیں پڑھ پاتے تو وہ آیا کیا کرے کہ امام صاحب پہلے سے ہی سلام پھیر دیتے ہیں؟ ان کا جواب عنایت فرما دیں. این نوادش،
جن کو عشاء کے فرض ملے با جماعت وہ وتر بھی با جماعت پڑھے، جس کو نہ ملے وہ پھر وتر اپنی الگ پڑھے. اور دوسرا آپ کا سوال جو ہے درود پاک، تو درود ابراہیم تو پڑھتے بھی نہیں ہے نا، وہ التحیات تو پوری پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد کر کے غالباً سلام پھرتے. پورا درود ابراہیم یہ بھی ادھورا نہیں ہے، درود ابراہیم پڑھنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن غالباً یہ تراوی میں جلدی جلدی میں
وہ رعایت کے طور پہ ہوتا ہے، لیکن آئمہ
افضل وہی ہے درود
امام. اصل میں امام بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ درود ابراہیمی بھی اگر پورا پڑھ لیں تو مقتدی بعض اوقات پورا نہیں پڑھ پاتے.
یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے امام نے سلام پھیرا، اگر التحیات تو پوری نہیں کی تب تو پوری کرنی ہوگی. التحیات تو پوری کی اور درود شریف ابھی یہ جاری ہے اس کا، اور امام سلام پھیر دیتا ہے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے.
میں صباح الرحمن اتاری پٹنہ ہند سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عاشقان رسول یاد مدینہ میں آنسو بہا رہے ہیں، اور ان مناظر کو دیکھ کر دل تو یہ کرتا ہے کہ کاش امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ ہمیشہ مدینہ شریف میں رہیں جسمانی طور پر بھی. دل میں یہ بھی مگر خیال آتا ہے کہ اگر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اگر ہمیشہ مدینہ شریف میں رہیں تو پھر ہم عاشقان رسول کو یاد مدینہ میں کون رلائے کون تک؟
امیر علیہ سنت کا لگاتار یہ جو مناظر چل رہے ہیں ابھی مدنی چینل پر حاج کے اور مدینہ پاک میں حاضری کے، زیر نصیب ان کے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے. کاش کاش کاش. میرا وجدان یہ کہتا ہے، یہ وقت کے ولی ہے، مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں بھی کسی کونے میں کہیں نہ کہیں آپ کے سنگ حاضری کے شرف حاصل ہو جائے. اطہرت ساری اسلام آباد سے دعاؤں سے نواز دیجئے مرشدی، آپ کے ساتھ مدینے کی حاضری کے طلبگار ہے. دروازہ جیسے ہی کھلے اپنے مرید کو تنہا نہ چھوڑیے گا، اپنے مرید کو بھی ہاتھ پکڑ کے لے جائیے گا.
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ گاہک دکاندار کو کہتا ہے کہ وہ قسم کھائے یہ مال کی خریداری اتنے کی ہے، اگر دکاندار قسم کھا بھی لے گاہک مطمئن تب بھی نہیں ہوتا. میرا تو یہ اتنا سوال ہے کہ یہ قسم کھانا اسلام اور شریعت میں کیسا ہے؟
قسم سچی قسم کھانے کی تو گنجائش ہے، لیکن یہ گاہک کا انداز غلط ہے، قسم کھاؤ کتنے کی خریدے گی، اس طرح سودے تھوڑی ہوتے. اور وہ اگر قسم کھا بھی لے پھر اعتماد بھی نہیں کر رہا ایک مسلمان کی قسم پر. اب یہ اس گاہک کا قصور در قصور ہے, دونوں باتیں قصور ہیں گاہک کی. بات بات پہ جو قسم کھاتے ہیں, عام طور پر تاجر جو ہوتے ہیں قسمیں کھاتے رہتے ہیں, اتنے یہ خریدے اتنے یہ خریدے, مطلب معلومات ہوتی نہیں ہے کہ قسم اگر چھٹی کھائی تو کتنا بڑا گناہ ہے. وہ سچی قسمیں بھی زیادہ کھانا یہ مناسب نہیں ہوتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے سچی ہو یا جھوٹی کبھی زندگی میں قسم کھائی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مرشد یہ سوال ہے کہ جو عورتیں گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہیں وہ گھر میں کہاں کہاں جا سکتی ہیں؟
جیسے مسجد بیت جو ہے نا, یہ اگر ایک مصلی کی جتنی جگہ اس نے کی ہے تو اب اس جگہ ہی اس کو رہنا ہے بغیر حاجت تبعی یا حاجت شرعی کہ وہ نہیں جا سکتی, اس سے ہٹ نہیں سکتی. تو یہ ہے بہت دشوار, اس لیے ہو سکے تو ایک کمرے کو بنا لے. اب اس کمرے میں جو واش روم ہے نا وہ اب بھی خارج مسجد بیت ہے, کہ واش روم یہ مسجد بیت میں نہیں ہو سکتا, یہ الگ ہی رہے گا. تو یوں اب وہ پورے کمرے میں آ جا سکتی ہے, کمرے کے باہر وہی صورت رہے گی کہ وہ نہیں جا سکتی. واش روم میں بھی ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتی, کبھی کھانے سے پہلے یا بعد جو سنت ہے تو یہ اندر جائے نہیں. اب یہ باہر سے ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ لوٹے کے ذریعے یا اندر کوئی چھوٹی سی ٹنکی یا کولر رکھ لے, ایسا نام اس کا کولر ہے, پانی سدا ہو اس میں ہاتھ دھونے کا, تو یوں ہاتھ بڑھا گیا ہاتھ اس میں دھو سکتی ہے. یا گھر میں بیسن لگ سکتا ہے, کمرے میں تو بیسن بھی لگایا جا سکتا ہے, لیکن پھر وہ صفائی کے مسائل کھڑے ہوں گے, پانی بکھرے گا. اور تو جو مسجد بیت گھریلو مسجد کہ اس کا بنانا اپنے گھر میں مستحب اور سنت ہے اور ثواب کا کام ہے, سب کو بنانی چاہیے. تو اس میں یہ کہ اس کی صفائی رکھنا چاہیے اور خوشبودار بھی رکھے اس کو اور اس میں عبادت کے کام کرے, یہ سب بہتر طریقے. اگر اس میں کوئی ناپاکی کی حالت میں آ گیا تو بھی گناہ نہیں ہے, بچے نے کچھ کر دیا یا کچھ, مطلب گناہ نہیں ہے اس میں, لیکن بہتر یہ کہ اس کو صاف ستھرا رکھے. اور جب چاہے نیت بدل بھی سکتا ہے اس کی, یہاں مسجد کی طرح اس کا حکم نہیں ہے, مسجد بیت کا بیچ بھی سکتا ہے جگہ کو, کرائے کی جگہ میں بھی بن سکتی ہے, عارضی جگہ ہے اپنی کے, جیسے کسی کے یہاں تھوڑے دن کے لیے ٹھہرا مہمان ہوا تو وہاں بھی مسجد بیت بنا لی پھر چلا گیا, یہ بھی چل جائے گا کام. ہاں غصب کی جگہ نہ ہو, جو جیسے قبضے کر لیتے ہیں لوگ, قبضے کی جگہ پر مسجد بیت کی نیت نہیں ہو سکتی کہ تو ہے ہی نہیں اپنی جگہ, تو کسی اور کی ہے. البتہ یہ جو کالونیاں بنی ہوتی ہیں, یہ بھی جو انلیگل کالونیاں بنی ہوتی ہیں ان میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, یہ چونکہ انہوں نے کوئی قبضہ نہیں کیا ہوتا, یعنی کہ یہ کسی کا حق مار کر جو غصب کر کے چھین کے جو قبضہ کیا تھا اس کا احکام الگ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لیز نہیں ہوتے, بہت سارے مکانات بڑی بڑی بلڈنگیں بعد ہوتی ہیں جو لیز نہیں ہوتی, تو ان میں مسجد بیت کی نیت ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلو علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے 2000 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر. ایک سوال یہ ہے, امین بھائی نیو یارک سے ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے؟
جی ہاں, سال میں ایک بار تشریف لاتی ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو یہ دعا پڑھتے آئیے مل کے ہم پڑھتے ہیں اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات سوال نمبر ایک دنیا کتنے دن میں بنی جواب چھ دن میں سوال نمبر دو دانتوں سے ناخن کترنے سے کس بیماری کا اندیشہ ہے جواب برس یعنی کوڑ کا سوال نمبر تین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں کس کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے تھے جواب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنت سیدہ حسین شاہ اتاریہ حاصل والا عدنان اتاری چیچا وطنی بنت محمد نواز شیخ خیرپور میرس محمد شہباز اتاری بن لیاقت علی مخدوم پور بنت یاسین میاں والی بنت جمیل گجراں والا ام حنیف لیبر اسکوائر کراچی تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام حنیف لیبر اسکوائر کراچی ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یا اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم ناظرین سے مزید سوالات اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں اور کل عشاء تک جوابات دینے ہیں سوال نمبر ایک، اولاد کے اعمال والدین کے پاس ہفتے کے کس دن کو پیش کیے جاتے ہیں؟ سوال نمبر دو، کیا دوسری امتوں میں بھی اولیاء کرام ہوئے ہیں؟ سوال نمبر تین، کیا پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت تھی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم تلاوت کرنے کی جو مختلف نیتیں موصول ہوئیں ان میں سے تین قرآن کریم کی تلاوت کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 35,613، اسلامی بہنوں کی تعداد 20,509، دو قرآن پاک تلاوت کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,917، اسلامی بہنوں کی تعداد 31,444، ایک قرآن پاک تلاوت کی نیت اسلامی بھائیوں کی تعداد 53,470، اسلامی بہنوں کی تعداد 72,607، کل تلاوت کرنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 110,000 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 124,560، مجموعی تعداد 234,560. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.